آپ یہ بات بڑی وضاحت سے فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کا ایک معیار ہے، ایک کرائیٹیریا ہے جو قرآن مجید نے مقرر کر دیا ہے. وہاں محض کسی گروہی یا مذہبی وابستگی کی بنیاد پہ لوگوں کا فیصلہ نہیں ہوگا. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ قرآن مجید خود دوسرے مقام پہ بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے قیامت کے دن کہ کوئی بھی دین قبول نہیں ہوگا سوائے اسلام کے. اگر جنت پہ جانے کا کوئی معیار ہے اور وہ معیار اسلام سے ہٹ کے اسلام کو نہ ماننے والوں پر بھی اپلائی ہو سکتا ہے، تو دوسری جگہ تو یہ شرط لگا دی گئی ہے کہ صرف اسلام کے ماننے والوں کے لیے وہاں پر نجات اور بخشش ہوگی. ان دو چیزوں کی مطابقت کیا ہے؟
یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. یعنی ایک یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کے لیے کن چیزوں کا تقاضا کیا ہے، تو یہ قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ جگہ جگہ بیان کیا ہے. جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ ایک معیار ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گروہ نہیں ہے جس کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا ہے. گروہوں کو ایک ایک کر کے سورہ بقرہ میں گنوایا ہے اور ایک ایک کر کے سورہ مائدہ میں.
ٹھیک.
اور ان میں سب سے پہلے جس گروہ کا ذکر کیا ہے وہ مسلمان ہیں.
اچھا.
ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، سب سے پہلے مسلمانوں کا. اور اس میں یہ بتایا ہے کہ گروہ بندی کی بنیاد پر، یعنی جو دنیا میں ہماری علامت بن جاتی ہے، ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کچھ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہودی ہیں، ایک تیسری جماعت کہتی ہے وہ نصرانی ہیں، تو یہ گروہ بندی نہیں ہے جو اللہ کے ہاں بخشش کا باعث بنے گی یا قبولیت کا باعث بنے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایک معیار ہے جو اس نے بتایا ہے. وہ جو معیار ہے اسی کا نام اسلام ہے.
اچھا.
یعنی اصل میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام کسی گروہ کا نام نہیں ہے یا مسلمان کسی گروہ کا نام نہیں ہے، اسی معیار پر پورے اترنے والوں کا نام ہے.
اچھا.
تو جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میرا تو دین ایک ہی ہے، اور وہ دین کیا ہے؟ وہ الاسلام ہے. یعنی میں نے جب سے بندوں کو مخاطب کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بتا دیا ہے کہ پہلے دن سے مخاطب کیا ہے، یعنی انسان کی فطرت میں خیر و شر کو الہام کیا، اپنا شعور دے کے اس کو پیدا کیا، جیسے ہی وہ شعور کے ساتھ پیدا ہوا تو اس کو خطاب کیا، پیغمبر بنا دیا، آدم علیہ السلام سے ابتدا ہو گئی. تو اس کے بعد کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی؟ وہ اللہ کی وہ ہدایت ہے جس پر اگر میں، آپ یا کوئی بھی شخص دنیا میں پورا اترے گا تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. تو معیار بتا دیا
جی.
اس معیار ہی کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسلام.
اچھا.
کیوں اس کا نام اسلام رکھا گیا ہے؟ یعنی یہ کسی قبیلے کا نام نہیں ہے، کسی گروہ کا نام نہیں ہے، یہ کوئی زمینی شناخت نہیں ہے، یہ نام جغرافیے سے پیدا نہیں ہوا، یہ کسی خاص شخصیت کے ساتھ تعلق سے پیدا نہیں ہوا، یہ ایک معیار ہے جس کو بیان کرتا ہے، وہ ہے خدا کے سامنے سبمیشن. میں نے اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے حوالے کر دیا. تو جس وقت میں پورے شعور کے ساتھ اس حقیقت کو مان لیتا ہوں کہ میں بندہ ہوں اور میرا ایک پروردگار ہے، اور میں اپنے اس پورے وجود کو اپنے پروردگار کے حوالے کر رہا ہوں، یعنی جس طرح کہ ہم اگر دنیوی زندگی سے مثالیں لیں تو میں نے ماں کو پہچان لیا، میں نے باپ کو پہچان لیا، باقی چیزیں تو خود بخود وجود پذیر ہو جائیں گی. ماں ہے تو اس کے حقوق متعین ہو جائیں گے، باپ ہے تو اس کے حقوق طے ہو جائیں گے، اور میرے فرائض بھی اس کے حوالے سے معلوم معروف ہو جائیں گے. اسی طریقے سے جب میں اپنے رب کو پہچان لیتا ہوں، جب میں اس کی معرفت حاصل کر لیتا ہوں، تو میرا اس کے ساتھ تعلق کیا بنے گا؟ وہ تعلق ہے سبمیشن، وہ تعلق ہے میرا اپنے پورے وجود کو اس کے حوالے کر دینا، اپنے جان و مال کو اس کی نظر کرنے کے لیے تیار ہو جانا. اسی کا نام اسلام ہے. ہم جب اسلام کا لفظ دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک مخصوص شناخت آتی ہے. قرآن مجید اسی کی نفی کر رہا ہے.
اچھا.
وہ یہ کہتا ہے کہ یہ شناخت تم نے بنائی ہے، تم میں کوئی یہودی ہو گیا، کوئی نصرانی ہو گیا، کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن اس معیار پر نگاہ رکھو جس کا نام اسلام ہے. یعنی اسلام کسی گروہ کی شناخت نہیں ہے، وہ اس معیاری کا تو نام ہے. اور وہ معیار کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کو جس طرح کے ماننے کا حق ہے مانا جائے. جیسے ہی آپ اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ سے ملاقات کو ماننا ناگزیر ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ کو ماننے کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوگی، میں اس کے سامنے کبھی نہیں جاؤں گا، مجھے اس کے سامنے جواب دے نہیں ہونا، تو پھر تو اللہ کو ماننا نہ ماننا برابر ہوا. اور جب یہ طے ہو گیا کہ مجھے اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ میں یہ جاننے کی صحیح کروں گا کہ مجھے کرنا کیا ہے. تو اصل میں اس کرنا کیا ہے کہ جواب ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے دیا ہے. تو اس طرح اس کو دیکھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے سوا میں کوئی اور دین قبول نہیں کروں گا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معیار میں نے پیغمبروں کے ذریعے سے دے دیا ہے وہی معیار ہے جس پر سب کو جانچوں گا. تو اس میں اب گروہ بندی کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ سے کسی وعدے کو پورا کرنے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے, اس لیے کہ اس نے ایسا کوئی وعدہ کیا ہی نہیں ہے. چنانچہ جب یہود نے یہ کہا کہ ہم تو ہر حال میں جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا, اور اگر میں نے کوئی وعدہ کیا ہے تو پیش کرو, اس لیے کہ اللہ کا یہ تو معاملہ نہیں ہے کہ وہ وعدہ کرے گا پھر اس کی خلاف ورزی کر دے گا. تو میں نے اگر وعدہ کیا ہی نہیں ہے تو میں اس کا پابند بھی نہیں ہوں. میں نے جو وعدہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہے وہ معیار جس پر جو پورا اترے گا اس کے لیے جنت ہے. تو یہ معیار ہے جس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ دیکھیں گے. چنانچہ قیامت میں کون مسلمانوں کی صف میں کھڑا ہوگا اور کون مسلمانوں کی صف میں کھڑا نہیں ہوگا اس کا فیصلہ ہماری اس وقت دنیا کی گروہ بندی کے لحاظ سے ہونا ہی نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی اسی معیار پر ہونا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہا جا سکتا کہ کہاں سے لوگ منتخب ہو کے آئیں گے اور وہ قیامت کے دن مسلمانوں کی صف میں کھڑے ہوں گے.
ٹھیک, لیکن ہم سب اسلام کا جو بنیادی تقاضا ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے پیغمبروں کو مانتے ہیں, آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بھلائیاں خیر کی چیزیں ہیں, اوامر نواہی ہیں, ان پر عمل کرتے ہیں. ان کو ماننے کے بعد کتابوں پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, خیر و شر تقدیر پر ایمان, ایک آدمی مسلمان کہلاتا ہے. لیکن اگر قیامت کے دن مسلمان اس معیار پہ پورے نہیں اترتے, چلیں سمجھ میں آتی ہے بات کہ وہ جنت کے مستحق نہیں ٹھہرائیں گے, لیکن اگر جو دوسرے گروہ ہیں وہ دنیا میں اسلام کا اقرار نہیں کرتے تھے تو پھر اس کا مطلب انہوں نے تو اسلام پر عمل درآمد کو تو اس معیار کے لیے کوالیفائی بدرجہ اولا نہیں ہوئے, تو وہاں پھر وہ کس استحقاق پہ اسلام کی طرف آ سکتے ہیں؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ معیار ہے کیا, پہلے تو یہ متعین کیجیے نا کیا معیار ہے. وہ معیار انہیں دونوں آیتوں میں بتا دیا گیا ہے, یعنی ہر شخص کو اس کے لیے جواب دینا ہے کہ اس کا اس کے پروردگار کے معاملے میں کیا صورتحال تھی.
ٹھیک,
وہ مانتا تھا نہیں مانتا تھا, دل کی گہرائیوں سے مانتا تھا, اس سے ملاقات پر پوری طرح تیار تھا, اطمینان رکھتا تھا اور اچھا عمل کرنے کے لیے تیار تھا. اب یہ جو آپ نے باقی تفصیلات بیان کی ہیں یہ تو نتیجہ ہے اس کا. جیسے وہ اللہ کو مانتا ہے تو اللہ سے کی طرف سے آنے والی جب کسی اطلاع پر اس کا اطمینان ہوگا تو کوئی نہیں مانے گا اس کو, اور اگر نہیں مانے گا تو کوئی وجہ بتائے گا,
عذر پیش کرے گا.
کوئی عذر پیش کرے گا تو عذر اگر قابل قبول ہوگا تو مان لیا جائے گا, نہیں قابل قبول ہوگا تو اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا دیں گے. تو اصل چیز یہ ہے کہ وہ بنیادی بات کیا ہے, وہ بنیادی بات اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے, وہ بنیادی بات اس سے ملاقات پر ایمان ہے, وہ بنیادی بات یہ ہے کہ مجھے اچھا عمل کرنا ہے. اس سے جو تقاضے پیدا ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ اگر میرے رب کی طرف سے کوئی اطلاع آتی ہے, میرے رب کی کوئی ہدایت مجھ تک پہنچتی ہے تو میں اس کے مقابلے میں سرکشی نہیں اختیار کروں گا. یہ تو اس کی کرونری ہے, یہ جسے جتنی چیزیں بیان کرتے ہیں ہم اصل میں اس تفصیلات کے اندر الجھ کے رہ جاتے ہیں. بنیادی چیز یہ ہے کہ مجھ تک کیا بات پہنچی ہے, تو جو بات مجھ تک پہنچی ہے میں اس کے لحاظ سے رسپونڈ کروں گا. اسی طرح سے ایک ایک چیز کے بارے میں مجھے جواب دہ ہونا ہے, وہ مسلمانوں کو بھی ہونا ہے, وہ دوسرے لوگوں کو بھی ہونا ہے, کہ انہوں نے کوئی رویہ اختیار کیا تو اس رویے کے پیچھے سرکشی تھی, گریز تھا, حق سے اعراض تھا, یا اس رویے کے پیچھے کوئی غلط فہمی تھی, عدم علم تھا, کوئی چیز واضح نہیں تھی. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اللہ کے ہاں عذر بن جائیں گی. تو اصل چیز یہ ہے کہ معیار ایک ہی ہے, اس میں کون پورا اترتا ہے اور کون پورا نہ اترنے کے لیے کیا عذر پیش کرتا ہے, اس کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں بھی اسی اصول پر ہوگا, دوسروں کے حق میں بھی اسی اصول پر ہوگا.
ٹھیک, ہم سب بہت ہی خوبصورت بات فرمائی, اپنے آگے بڑھاتے ہیں. یہ بیان فرمائی کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ جب قیامت کے اندر فیصلہ ہوگا تعبیر آتی ہے بھائی جئتمونا فرادا, یہ اکیلے آئیں گے, ہر آدمی کو اس کی جو صحیفہ ہے نامہ اعمال ہے وہ دیا جائے گا دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں, تو یہ بھی تو اس بات کی تائید کرتی ہے کہ وہاں محض گروپس کی بنیاد پہ, گروہی یا آپ کو مذہبی تعلق کی بنیاد پہ حساب کتاب نہیں ہو رہا. ورنہ تو قرآن کہتا بھی مسلمانوں کی ایک جماعت آئے گی, اس کے بعد یہودیوں کی آئے گی, اس کے بعد عیسائیوں کی آئے گی, کا انفرادی طور پہ ہر آدمی آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرد کا معاملہ انفرادی طور پہ ان معیارات پہ پرکھا جائے گا.
یہی بات ہے جو قرآن نے واضح کی ہے. یہ جو کہا کہ جے تو مون افرادہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی ان شناختوں کے ساتھ وہاں کوئی چیز نہیں پا سکو گے. یہ شناختیں دنیا کے لیے ہیں, یہاں ظاہر ہے کہ میں جو ہوں تو مجھے اس کے لحاظ سے ایک معاشرت ملتی ہے، اس کے لحاظ سے میرے حقوق طے ہوتے ہیں، اس کے لحاظ سے دنیا میرے ساتھ معاملہ کرتی ہے، میری ثقافت، میری تہذیب، اس کا پس منظر اس سے بنتا ہے. یہ ساری چیزیں دنیا کے لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتی ہیں، اس لیے ہم اپنی شناخت کے بارے میں بہت حساس بھی ہوتے ہیں. لیکن قیامت میں کیا اس شناخت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ گروہ بنا دے گا؟ وہاں دیکھیے سورہ واقعہ میں اس کو بیان کیا ہے کہ جو گروہ بنائے جائیں گے وہ بھی اصل میں آپ کی باطنی کیفیت اور آپ کے ظاہری احوال کی بنیاد پر بنائے جائیں گے. دونوں کا باہمی ربط کیا پیدا ہوا؟ کیا جب آپ کے سامنے حق آیا، جب آپ کے سامنے کوئی صحیح بات آئی، جب آپ کے سامنے کسی پیغمبر کا نام آیا، جب آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ آپ کے پروردگار نے بتایا ہے کہ اس کے فرشتے بھی ہیں، کوئی بھی اطلاع آئی، خواہ وہ اطلاع ماننے کی تھی یا عمل کرنے کی تھی، رسپونڈ کیا کیا آپ نے؟ یعنی آپ کا رد عمل کیا تھا؟ کیا آپ سبقت کر کے آگے بڑھے؟ اگر سبقت کر کے آگے بڑھے ہیں اور آپ نے اس کے تقاضے پورے کر دیے ہیں تو آپ قیامت میں السابقون کی فہرست میں داخل ہو جائیں گے. اور اگر آپ نے یہ سعادت تو حاصل نہیں کی کہ فوراً آگے بڑھے، لیکن بہرحال جب بات سمجھ میں آ گئی، عقل سے کام لیا، صحیح بات کو اختیار کیا، اس کے تقاضے پورے کیے اور کسی عذر کے بغیر کسی چیز کو ماننے سے انکار نہیں کیا، اگر عمل میں بھی کوتاہی ہوئی تو کسی عذر کی وجہ سے ہوئی، اس طرح جو آدمی بھی پیش ہوگا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے اور وہی لوگ اصحاب الیمین ہوں گے. اور جو ان دو چیزوں کے معیار پر پورے نہیں اترے، یعنی نہ انہوں نے حق کی طرف سبقت کی، نہ صحیح بات کی طرف آگے بڑھے، نہ انہوں نے صحیح بات کو علم و عقل کی بنیاد پر قبول کیا، نہ قبول کر کے اس پر عمل کے تقاضے پورے کیے، وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے در حقیقت سرکشی دکھائی ہے. تو قیامت میں دوزخ کن کی سزا ہے؟ وہ سرکشوں کی سزا ہے. آزاد تو میں بھی پیش کروں گا، آپ بھی پیش کریں گے، کتنی غلطیاں جو ہم سے ہوتی ہیں جس کے لیے عذر ہی پیش ہوگا، وہ پروردگار اپنی عنایت سے، اپنے کرم سے چاہے گا تو قبول کر لے گا. تو ہمارے پاس تو پیش کرنے کے لیے آزار کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ آزار ہیں جو دین کے معاملے میں، ایمانیات کے معاملے میں، عقائد کے معاملے میں، اعمال کے معاملے میں یا مسموع ہوں گے یعنی سنے جائیں گے وہاں پہ، اور یا رد کر دیے جائیں گے. تو بنیادی بات کیا ہے؟ معیار عالمی ہے، عالمگیر ہے، ہر جگہ کے لیے ایک ہی ہے. وہ معیار اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھ دیا ہے، اس کی بنیاد آپ کے اندر ودیت کر دی ہے، اس کی تذکیر اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے کرا دی ہے. اب انسان کا رد عمل کیا ہے؟ یعنی اس معیار کے سامنے آنے کے بعد کیا ہے، اس کو پانے کے لیے کیا ہے، اس کی اطلاع ملنے کے بعد کیا ہے، اور اگر سب کچھ واضح ہو گیا ہے تو پھر عمل کے لیے کیا ہے؟ یہ سوال ہے جو مجھ سے بھی ہونا ہے، اور یہ سوال ہے جو افریقہ میں ایک رہنے والے آدمی سے بھی ہونا ہے، یورپ میں رہنے والے آدمی سے بھی ہونا ہے. اس سوال کے جواب میں آپ یہ دیکھیے کہ ہوگا کیا. یعنی یا میں اس سوال کا بالکل ٹھیک ٹھیک جواب دے کے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عنایت سے جنت میں چلا جاؤں گا، اور یا میری کوئی فرد قرار دادے جرم سامنے آئے گی کہ تم نے تو فلاں معاملے میں صحیح رویہ نہیں اختیار کیا، صحیح طرز عمل نہیں اختیار کیا، اس وقت میرے آزار یعنی عذر کیا تھا، کیوں نہیں کیا، کیا اس کی بنیاد کوئی عذر تھا؟ اب آزار میں یہ چیزیں شامل ہوں گی کہ مجھے تو اطلاع نہیں ملی، میرے سامنے بات صحیح طریقے سے آئی نہیں، یہ چیزیں اس میں رکاوٹ بن گئیں، میرے ماحول میں فلاں باتیں تھیں کہ جنہوں نے مجھے اس طرف متوجہ نہیں ہونے دیا، میری غفلت کی وجہ یہ تھی، یہ میں بیان کروں گا نا، تو وہ پروردگار ہے جس کے سامنے بیان کروں گا، جس کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا. اس موقع کے اوپر یہ بتا دیا گیا کہ اگر کوئی غلط بات کرو گے تو تمہارے اپنے آزاد گواہی دیں گے کہ تم غلط بات کر رہے ہو، تو گواہی قائم ہو جائے گی. اب اس کے بعد بالکل ٹھیک ٹھیک فیصلہ خود میرے اپنے بیانات سے میرے سامنے آ جائے گا.
ٹھیک،
تو یہ وہ اصول ہے جس کو سامنے رکھ کر دین کا مطالعہ کرنا چاہیے. اس لیے یہ فرمایا ہے کہ ہر ایک اکیلا آئے گا، اور ہر شخص کا معاملہ انفرادی ہے، یہ اصل میں اجتماعی معاملہ ہے ہی نہیں. قیامت کا معاملہ، دنیا میں معاملات اجتماعی سطح پر ہوتے ہیں. دنیا میں تو دیکھیے کہ ہمارے رہنما غلطی کرتے ہیں، بعض وقت کئی کئی نسلیں اس غلطی کو بھگتتی ہیں. ہمارے لیڈر حضرات ایک غلط فیصلہ کر دیتے ہیں، پوری قوم کو اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. لیکن قیامت میں یہ صورت نہیں ہوگی کہ قوموں کی حیثیت سے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. وہاں فرمایا کہ ایک ایک آدمی کے کیس کا ہم الگ الگ جائزہ لیں گے، یہ کیا کر رہا تھا، اس کا رد عمل کیا تھا، اس تک کتنا علم پہنچا، جس کو ہم نے جو دیا ہے اور جو اس تک پہنچا ہے اس کے لحاظ سے اس کا مواخذہ ہوگا. تو اسلام اس لحاظ سے کسی گروہ کے مذہب کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ کے اس دین کا نام ہے جو ایک عالمگیر صداقت کے طور پر دنیا میں موجود ہے, اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ قیامت میں اس کے سوا کسی اور دین کے قبول کرنے کا سوال ہی نہیں.
ٹھیک ہے, ہم سب بہت ہی اہم نقطہ آپ نے واضح فرمایا. اچھا, یہ جو آپ نے بات فرمائی اس سے ایک اور جو بڑی الجھن واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ مسلمان ہیں تو گویا آپ پریولیجڈ ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ قیامت میں فیصلہ کر دیں گے تو مسلمان تو کامیاب ہو ہی جائیں گے. جو آپ نے بتایا یہ معیار ہے, تو اب سوال میرے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو باقی مذاہب کے لوگ ہیں چلیں وہ تو کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دیں گے اگر انہوں نے اس معیار پہ پورے نہیں اترے, مسلمانوں کے لیے تو پھر یہ زیادہ بڑا امتحان ہوا نا کہ اگر انہوں نے کوئی عذر پیش کیا تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ سکتے ہیں بھائی تم تو دنیا میں اقرار کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ تم اللہ کو مانتے ہو پیغمبر کو مانتے ہو پھر بھی ہدایت پہ عمل نہیں کیا, تو یہ ہمیں جو اللہ نے مسلمان بنا دیا ہے یہ تو ہمارے لیے زیادہ بڑا امتحان ہے بنسبت ان کے جو غیر مسلم.
اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے, لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ قیامت کے حوالے سے کتنا بڑا امتحان بن گیا ہے. مجھے کیا ملا ہے, یعنی مجھے تو میں آنکھ کھولتا ہوں شعور کی معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, محمد الرسول اللہ خدا کے آخری پیغمبر ہیں, ہر مسجد سے یہ صدا اٹھتی ہے, گرد و پیش میں جتنے لوگ ہیں وہ میرے بزرگ ہوں میرے اساتذہ ہوں, کسی نہ کسی جگہ سے مجھے یہ آواز آ رہی ہے, میرے پورے معاشرے میں اسلام اسلام اس کا نام بتایا جا رہا ہے. اس لیے مجھ سے تو بہت سخت مواخذہ ہوگا کہ تم تک یہ بات پہنچ گئی, تم نے اس کو سن لیا, تم نے اس چیز کو جان لیا, تم نے اس کے معاملے میں کیا رد عمل اختیار کیا ہے, کیا تم سچائی کے حق کے سچے طالب بنے, تمہارے سامنے اگر کوئی غلط چیز آئی اور تمہیں وہ غلط محسوس ہوئی تو تم نے اس کی تحقیق کی, تم نے اس کو جاننے کی صحیح کی. تو یہ سارے سوالات جتنا زیادہ علم ہوگا جتنے زیادہ اچھے ماحول میں پرورش ہوگی اتنے زیادہ سخت ہوتے چلے جائیں گے, اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے. اسی کو قرآن مجید نے اصول کے طور پر بیان کیا ہے, لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ, یعنی میں تو امتحان اس میں لوں گا جو میں نے تمہیں دیا ہے, تو جو مجھے ملا ہے وہ بہت کچھ ہے. یعنی ہمارے پاس, ہم مسلمانوں کے پاس تو آپ دیکھیے نا کہ وہ آخری ہدایت موجود ہے, اللہ کی کتاب موجود ہے, ہر گھر کے اندر ہے, ہماری گلی میں مسجدیں ہیں جن میں ہم جا کے اس کو دیکھ سکتے پڑھ سکتے, علماء جگہ جگہ موجود ہے جن سے تبادلہ خیالات کر سکتے ہیں. تو ہمارا امتحان ان کے مقابلے بہت سخت ہے. لوگ اصل میں اس کو دنیا کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ اچھا فلاں آدمی نے اپنا نام کہاں لکھوایا ہوا ہے. قیامت میں تو آپ کے اس باطن کے لحاظ سے, آپ کے رویوں کے لحاظ سے, آپ تک کیا ہدایت پہنچی کیا اطلاع پہنچی اللہ نے سوال کرنا ہے. تو اس سوال میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے اور دوسرے لوگ کہاں کھڑے ہوں گے. اسی لیے میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ لوگوں کے کفر و ایمان اور ان کی جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے ہمارا کام نہیں ہے. ہمیں یہ بتانا ہے کہ اللہ کے ہاں جنت میں جانے کا کیا معیار ہے اور کون لوگ ہیں اور وہ کون سے جرائم ہیں جن کا اگر کوئی آدمی ارتکاب کرے گا تو وہ جہنم میں چلا جائے گا. یہ بتانا ہماری ذمہ داری ہے, لوگوں کے بارے میں فیصلے سنانا یہ ہمارا کام نہیں.
ٹھیک ہے ہم سب, یہ جو آپ نے بات فرمائی ایک اور نقطہ ذہن میں آیا, اس کی آپ اگر اصلاح فرمائیے گا. یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الکافرون, اب مطالبہ تو اہل ایمانی سے کیا جا رہا ہے کہ شریعت پر عمل کرنا ہے, جو اللہ کے قوانین ہیں ان کو بجا لانا ہے, لیکن اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نہیں لاتے تو پھر میرے نزدیک تم محض اقرار کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوگے بلکہ فاسق بھی ہوگے تو کافر بھی ہوگے. تو کیا اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمارا اقرار دنیا کے لحاظ سے ہے, جو میں کہوں گا دنیا تسلیم کرے گی, لیکن اللہ بھی کیا اس اقرار کو ماننے کے پابند ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں, ہم تو معیار پہ کریں گے ورنہ اللہ کے نزدیک تم کافر ہو جاؤ گے.
دنیا میں دیکھیے ایک آدمی صریح کفر کی بات کر رہا ہوتا ہے, ایک آدمی شرک کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے, ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے, ہم کہتے ہیں یہ شرک ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری باعث مطمئن نہیں, میرے نزدیک کی شرک نہیں ہے, میرے نزدیک کی کفر نہیں ہے. وہ بڑی بحث کر سکتا ہے, یعنی وہ دل سے کر رہا ہے, واقعی غلط فہمی میں مبتلا ہے, یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن کرتا تو ہے
جی.
اللہ کے ہاں تو ان میں سے کوئی چیز نہیں چلے گی. تو یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے سورہ مائدہ میں اور اس کو تین مرتبہ دہرایا ہے, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ایک آدمی مسلمان ہے, اگر اس کے پاس اللہ کی کتاب آ گئی ہے, اگر اس کو یہ معلوم ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی ہدایت اس تک پہنچ گئی ہے, اور پھر جس وقت اس کو فیصلہ کرنا ہو تو وہ اللہ کی کتاب کے حکم کو پس پشت ڈال دے, اس کو نظر انداز کر دے, تو وہ اپنے آپ کو قیامت میں مسلمان ثابت کر سکے گا؟ فرمایا نہیں ثابت کر سکے گا. کیا وہ اپنی جان پر ظلم نہیں ڈھا رہا؟ کہ ایک طرف اس کے پاس اللہ کی ہدایت موجود ہے اور اس کو وہ چھوڑ رہا ہے اور اس کی جگہ اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے، اپنے احوا کی پیروی کر رہا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، تو وہ یہ خیال نہیں کرتا کہ قیامت میں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے گا، تو فرمایا کہ وہ بڑا ظلم اپنے اوپر کر رہا ہے اور اللہ کی سری نافرمانی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ قیامت میں تو اس کو فاسق، ظالم اور کافر قرار دے دیا جائے گا، کیونکہ اس کو یہ معلوم تھا، اس پر واضح تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس نے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کیا۔ یعنی وہاں زیر بحث کیا ہے، ایک ہے عمل کرنا اور ایک یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا اور آپ کو اس کے مطابق لوگوں کو دین بتانا تھا، آپ کو اس کے مطابق لوگوں پر دین کی بات واضح کرنی تھی، خواہ عالم کی حیثیت سے کرنی تھی اور خواہ حکمران کی حیثیت سے کرنی تھی، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔
ٹھیک ہے، ہم سے نقطہ واضح ہوا۔ ایک اور ضمنی پہلو بتائیے گا، عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن مسلمانوں ہی کی شفاعت جو ہیں وہ پیغمبر کریں گے، تو وہاں پر تو پھر یہ کہنا مناسب ہوگا نا کہ جو اسلام کے معراج پہ کھڑا ہے ان کی شفاعت، ان کے بارے میں سفارش یا ان کے بارے میں تائید جو ہے وہ پیغمبر پیش کریں گے، محض کسی گروہی وابستگی کی بنیاد پہ وہ شفاعت نہیں ہوگی۔
یہی بات ہے، یہ جو قرآن مجید کی آیت بار بار موضوع بنائی جاتی ہے جس میں مختلف گروہوں کا ذکر کر کے اور سب سے پہلے مسلمانوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ یہ معیار ہے جو اس پر پورا اترے گا، اس میں بھی ساری بحث یہ غلط کر دی جاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو چاہے مانو جو چاہے نہ مانو، یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ایک معیار ہے، یہ گروہ بندیاں نہیں ہیں جو اللہ کے ہاں انتخاب کا ذریعہ بنے گی، وہ معیار دیکھا جائے گا اور اس کی بنیاد پر نئے سرے سے سب بندی ہوگی، یعنی قیامت کی سب بندی اس سے بالکل مختلف ہوگی جو دنیا میں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ کسی جنگل سے ایک آدمی کو اٹھا کے لائیں جس تک کوئی بات بھی نہیں پہنچی اور وہ اپنی اس فطرت کی بنیاد پر صحیح راستے پر رہا ہو اور وہ وہاں مسلمانوں میں بیٹھا ہو۔
اچھا،
تو اس لیے وہاں کی تقسیم زیر بحث ہے، یہاں پر تو جو نام آپ چاہیں رکھ لیں وہ آپ کی مرضی ہے، اسلام ہی نام تھا، مسلمان ہی نام تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو کوئی دوسرا دین کبھی بھیجا ہی نہیں ہے، ایک ہی دین ہے، ایک ہی دعوت ہے، ایک ہی پیغام ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر جو لوگ یہ پیغام لے کے آئے ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اسی بات کو بیان کرتے رہے ہیں۔ اور اس دنیا پر بھی اگر آپ نے ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں اور بصیرت کی نگاہ ڈال کے دیکھیں تو دو ہی دین ہیں اس دنیا میں، یعنی اگر آپ مادیت پر مبنی علوم کو ایک طرف رکھ دیں تو دین جس کو کہتے ہیں، دین میں ظاہر ہے کہ یہ چیز ضرورت زیر بحث آتی ہے نا کہ اس عالم سے ماورا کسی چیز کے ساتھ آپ اپنا تعلق پیدا کرتے ہیں، تو دو ہی ہیں، ایک وہ جو پیغمبروں کا دین ہے، اس کا نام اسلام ہے، وہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی اسلام تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اسلام تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی اسلام تھا، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلام ہی کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ سورہ حج میں جہاں مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ اب تم نکلو اور دنیا تک یہ پیغام پہنچاؤ، تو وہاں پر اس نام کا ذکر کیا ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم نے تمہارا یہ نام رکھا تھا، ہو سمکم المسلمین۔ تو یہ نام اصل میں پیغمبروں کا رکھا ہوا نام ہے، اور نام کی حقیقت یہ ہے، یہ نام کسی گروہ کا نام ہی نہیں ہے، تو یہ سب کے لیے ایک ہی دین ہے۔ دوسرا دین کیا ہے؟ وہ جو انسان اس دنیا میں تدبر سے، تفکر سے اور اپنے تخیل کی کار فرمائی سے بناتا ہے، وہ مسٹسزم ہے، روحانیت ہے، وہ لوگوں کا بنایا ہوا دین ہے۔ ہمارے ہاں بھی اس کا ایک نام ہے، ہندوؤں کے ہاں بھی اس کا ایک نام ہے، مسیحیوں کے ہاں بھی اس کا ایک نام ہے، نام پہ تو تھوڑی تبدیلی آ جاتی ہے لیکن وہ بھی ایک ہی دین ہے۔ جس طرح اسلام ایک ہی دین ہے، اس کے نام لوگوں نے الگ الگ رکھ لیے ہیں، بالکل اسی طریقے سے وہ دین بھی، اس کو روحانیت کہتے ہیں، وہ بھی ایک ہی دین ہے، وہ انسانوں کا بنایا ہوا دین ہے، اس دین کے بھی ہمارے ہاں، دوسروں کے ہاں مختلف نام آپ کو ملیں گے، حقیقت ایک ہی ہے، لہذا دین بھی ایک ہی ہے، ایک انسانوں کا بنایا ہوا، ایک اللہ کا بھیجا ہوا۔